مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے،
مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا
اٹھ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام
صلوات.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس دعا ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار گیارہویں امام کے اس پرسے کو سید کائنات کے حضور، امام زمان کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں، فرش ازا پر موجود تمام مومنین کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری کے لیے، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اور آج کی مجلس کے بانیان کی دعاؤں کی قبولیت و حاجات کی برابری، بالاخص امام زمان کے ظہور کی تاجیل کی دعا، ان سب دعاؤں کی قبولیت کو شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، شب شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، آج کی شب یقیناً امام زمان اپنے والد کے غم میں آزادار ہیں، اور ہم پروردگار کے لطف سے یہ موقع ملا کہ آج کی شب میں فرش عزا بچھایا ہے، اور امام زمان کو پرسہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے. چند ایک نکات گیارہویں امام کی حیات طیبہ میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ذہنت تمام کروں گا. عموماً ائمہ اطہار کے بارے میں ہماری معلومات اور جتنا علم ہمیں ہونا چاہیے اس میں کافی زیادہ خلا پایا جاتا ہے، لیکن بالخصوص بعض ائمہ ہیں جن کے بارے میں نسبتاً بنیادی چیزوں کے بارے میں بھی خبر کم ہوتی ہے. تین ائمہ کہ جن کو ایک لقب دیا جاتا تھا اس دور میں اور زیادہ حکومتی حلقوں میں اور اہل سنت جو احباب تھے ان کے ہاں اسی لقب سے زیادہ پکارا جاتا تھا، نویں امام کو، دسویں امام کو اور گیارہویں امام کو. اور بالاخص نویں اور گیارہویں امام کے لیے اس لقب کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے. یہ لقب تھا ابن الرضا، ابن الرضا یعنی امام رضا علیہ السلام کا بیٹا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اور تینوں ائمہ کو ابنا اور رضا کہا جاتا ہے. یہ جو نویں، دسویں اور گیارہویں امام کا دور ہے پاکستانی معاشرے میں، بالخصوص بالعموم پاکستانی معاشرے میں، بالخصوص پنجاب میں اور ان علاقوں میں جہاں پہ آج آپ کو تقلید کی مخالفت میں یا مرجعیت کی مخالفت میں جس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس کا علاج ہے اگر ان تین ائمہ کے دور کو کھول کر شیعہ عوام کے سامنے بیان کر دیا جائے، یہ موضوع حل ہو جائے گا. یعنی آج کے شیعوں کے لیے حل ہو جائے گا مسئلہ، عوام کے لیے حل ہو جائے گا مسئلہ. ظاہراً ذمہ داری اہل منبر کی ہے اور پھر بانیان حضرات کی ہے کہ ان تین ائمہ کے بارے میں کچھ خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. آپ یوں سمجھ لیں، اگر غیبت کا کوئی مفہوم سمجھنا چاہے کہ غیبت کا آغاز تو ازل ظاہر تو 260 ہجری ہے، کہ 260 ہجری میں جب گیارہویں امام کی شہادت ہوئی ہے یعنی آج کی شب، تو کل کا جو دن ہے 8 ہجری، 8 ربیع الاول، یہ 8 ربیع الاول 260 ہجری، یہ آغاز ہوتا ہے غیبت صغریٰ کا کہ جس میں امام زمان لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہیں، اور اگلے 69 ایئر 70 سال امام کی غیبت صغریٰ ہے، اس عنوان سے کہ نائبین میں سے چار افراد ایسے گزرے، نواب اربعہ جن کو کہتے ہیں، وہ امام سے ملاقات کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کسی کی امام تک رسائی نہیں تھی. تو یہ غیبت صغریٰ 260 ہجری سے عموماً بیان ہوتی ہے. لیکن اگر ہم عام شیعہ، عموم شیعہ کے عنوان سے دیکھیں تو یہ جو تین ائمہ ہیں، نویں امام بھی، دسویں امام اور گیارہویں امام، ان تین ائمہ تک بھی رسائی آسان نہیں تھی لوگوں کے لیے. نویں امام کو ہم اس نے مامون نے بغداد بلا لیا، اور بلانے کے بعد پھر امام اندازہ کریں، نویں امام 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں. نویں امام کی شہادت 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے، جوان عین جوانی میں. اور ان تین ائمہ میں سے دسویں امام نے زیادہ عمر پائی ہے، 44 سال کی عمر میں امام شہید ہوئے، دسویں امام، اور گیارہویں امام کی عمر 28 سال ہے. یہ دورانیہ جو بنتا ہے، عموماً ہمارے محققین ان 60 سالوں کو 201 سے لے کر 260 ہجری تک کے جو 60 سال ہیں، یہ بھی تقریباً شیعوں کے لیے غیبت کا دور بنتا تھا کیونکہ امام تک رسائی آسان نہیں تھی. بالخصوص ان 60 سالوں میں شیعوں کا بکھرنا اور منتشر ہونا یہ ثابت ہے، کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں عرب کے ان علاقوں میں جہاں عموماً شیعہ آباد تھے، جیسے کوفہ ایک مرکز تھا شیعوں کا، مدینہ میں شیعہ آباد تھے، اسی طرح چند اور جگہوں پر کہ جہاں پہ شیعوں نے ایک کلیکٹیو آبادی کی شکل میں شیعہ موجود تھے، لیکن بنو عباس اور بنو امیہ کے ان ادوار میں شیعہ بکھرے ہیں، یہاں سے ہجرتیں کی گئی ہیں، اور وہ ہجرتیں بھی ائمہ کی رہنمائی اور تعلیمات کے مطابق ہیں. اور میں نے کل ذرا نقشے میں اس کو دیکھا
تو یہ ہجرتیں کوئی 100-200 کلومیٹر والی نہیں تھی، یہ ہجرتیں 1500 کلومیٹر سے 4000 کلومیٹر تک کے علاقوں میں پھیل گئے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شیعہ فیملی پہنچی ہے، فقط ایک، اور اس گاؤں میں اور مزید شیعہ کوئی نہیں ہے۔ نیشاپور لوگ پہنچے ہیں، خراسان کے مختلف علاقوں میں گئے، قم ایک مرکز بن گیا، اسی طرح سمرقند و بخارا تک لوگ پہنچے، اور یہ ان علاقوں میں، ہندوستان کے علاقوں میں بھی اس دور میں لوگ ہجرت کر کے شیعہ نکل کے پہنچے ہیں۔ ان تین ائمہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ خود یہی تھا۔ دیکھیں، ایک جگہ، اگر کسی جگہ ایک اکٹھی آبادی موجود ہو تو ان کی رہنمائی، ان کی ہدایت کرنا، ان کو گمراہ ہونے نہ دینا، ان کو اسی راستے پر، اسی ہدف پر باقی رکھنا آسان کام ہے۔ لیکن جہاں آبادی منتشر ہو جائے، وہ بھی آج کا دور نہیں ہے کہ جہاز پکڑا اور ایک گھنٹے بعد 3000 کلومیٹر طے کر کے پہنچ گئے، وہاں ایک ایک سفر کے لیے، ایک خط کو ایک جگہ سے اگلی جگہ پہنچانے میں مہینوں لگ جاتے، کم سے کم ہفتوں کا ٹائم لگتا ہے ایک پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں۔ اب آپ اندازہ کریں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام کے دور میں، اب اگر 10ویں اور 11ویں امام کو فوکس کریں آج کی اس مجلس میں، اور پھر میں 11ویں امام پہ آ جاؤں، تو دونوں ائمہ، 10ویں امام کو مدینے سے جب بلوایا تو امام حسن علیہ السلام اس وقت کمسن تھے، اور لانے کے بعد سامرہ میں رکھا ہے۔ سامرہ یہ فوجی چھاونی بھی تھی، اور پھر انہوں نے نسبتاً کچھ، ان کے اپنے کچھ مسائل بھی تھے جس کی وجہ سے بغداد سے اس کو، کیپٹل کو، انہوں نے سامرہ منتقل کیا تھا بنو عباس کے اسی ان حکمرانوں نے۔ ان کی آپس کی کچھ چپکلشیں تھیں اقتدار کے حصول کے لیے، اس زمانے میں ان کے فوج کے اندر ترکوں کا اثر رسوخ بڑھ چکا تھا، اور ترکوں کی اور دیگر اقوام کی زیادہ تعداد سامرہ میں رہتے تھے، تو ان کی سپورٹ سے جو حاکم بنا تو انہوں نے مرکز سامرہ کو بنا لیا۔ اس وجہ سے 10ویں امام کو بلا کے سامرہ میں رکھا ہے۔ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد تھی کہ رابطے کو توڑے، یعنی دشمن بھی گہری چال چل رہا تھا، دشمن دیکھ رہا تھا کہ شیعہ منتشر ہو چکے ہیں، یعنی مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ یہاں ایک کلیہ جو عموماً بیان کیا جاتا ہے، عموماً اقلیتیں، اقلیتیں اگر ایک جگہ جمع رہیں تو وہ اپنے عقائد پر، اپنے افکار و نظریات پر باقی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر اقلیتیں منتشر ہو جائیں اور کثرت کے بیچ میں جا کے رہیں تو بعض اوقات مجبوری میں، بعض اوقات نادانی میں، بعض اوقات ایک نسل پچھلے نظریات پہ باقی رہی، اگلی نسل آہستہ آہستہ اکثریت کے اندر مل گئے، یوں اقلیتوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اکثریت کے اندر جا کر اقلیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے، اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، بس یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ اس پہ خود بھی جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بلوچستان اور آپ کا کے پی کے جو ہے، یہ اسی فارمولے کا شکار ہوا ہے کہ اقلیت جب اکثریت کے بیچ میں جائے اور اپنے مرکز سے رابطہ اس کا ختم ہو، کمزور ہو، تو وہ اقلیت اپنا تشخص ختم کر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے مانسہرا میں نقوی سادات دیکھے ہیں، دیوبندی، نقوی سادات دیوبندی دیکھے ہیں مانسہرا۔ اقلیت جب اکثریت کے اندر جائے تو آہستہ آہستہ اس کا تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ دشمن کی سازش کتنی گہری ہے، انہوں نے مجبور کیا ہے کہ شیعہ منتشر ہو جائے۔ اب اگر شیعہ منتشر ہو چکے ہیں، اب اگلا کام کیا ہے؟ ان کے امام کو اس طرح سے پابند کرنے کہ ان کا رابطہ ختم ہو جائے آپس میں۔ اب اگر امام سے رابطہ ختم ہو جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 150 سال بعد تشیع کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، کثرت کے بیچ میں جا کے ایک نسل، دو نسل، تین نسلوں کے بعد یہ سلسلہ تمام ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ تھا دشمن کا۔ اب اس منصوبے کے جواب میں امام معصوم ہوتا ہے، امام، ہمارے امام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، یعنی جہاں پہ کوئی بھی لوپ ہول نہیں ہوتا امام کے کردار میں، کوئی بھی خطا نہیں ہے۔ جس طرح امام کی ذات خطا سے اوپر ہوتی ہے، امام کے ہاتھوں بنا ہوا سسٹم بھی خطا سے اوپر ہوتا ہے، وہاں بھی خطا نہیں ہوتی، وہ بھی فول پروف ایک سسٹم بن جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ امام کی سرپرستی میں چل رہا ہوتا ہے تو بڑا منظم نظام۔ تو دشمن نے اپنی منصوبہ سازی کے تحت یہ جو پلاننگ کی کہ ایک تو شیعہ ظلم، تشدد اور ان کے جبر کی وجہ سے منتشر ہو جائیں اور امام کو مدینے سے بلوا کر وہ بھی سامرہ میں رکھیں کہ جہاں پہ سمجھیں کہ ہر طرف ان کی ریٹ چلتی ہے، حتیٰ کہ امام کے گھر کے اندر انہوں نے غلام اور کنیز کی شکل میں جاسوس بھجوا دی ہے. انہوں نے مکمل اپنی طرف سے ایسا انتظام کیا ہے کہ دشمن کے کیلکولیشنز کے مطابق چند سالوں کے اندر یا چند عشروں کے اندر یہ جو تشیع کی تحریک ہے، یہ جو مکتب ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اب امام نے جواباً جو کیا ہے، دسویں امام، نویں امام نے، دسویں امام نے، گیارہویں امام نے، وہ ایسا نظام ہے کہ آج بھی انسان حیران رہ جائے. بھائی اتنی پابندیوں کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ امام نے اتنے سکون کے ساتھ پلاننگ کی ہے کہ اگر ادھر بخارا میں کسی گاؤں میں کوئی ایک شیعہ گھر موجود ہو، اس تک بھی امام حسن عسکری کا پیغام پہنچ جاتا تھا جا کر اس کے پاس. بعض ایسے تھے جن کے نام کے ساتھ خط پہنچائے جا کر، اتنی پابندیوں کے اندر سے، اور اس کے لیے پورا اہتمام کیا ہے، کچھ سسٹم بنایا ہے. بعض امام کے خط لے جانے والے افراد تھے جن کی تربیت کی گئی ہے، کچھ افراد ایسے ہیں جن کی نویں امام کے دور سے تربیت شروع ہوئی ہے، دسویں امام کے ہاتھوں تربیت ہوئی ہے، پھر ایسے افراد تیار ہوئے کہ یہ گیارہویں امام کے دور میں رابطے کے اس فریضے کو انجام دے رہے تھے انتہائی منظم طریقے سے. لہذا مجھے اور آپ کو گیارہویں امام کی زندگی میں اور دسویں امام، ان تینوں ابنا اور رضا کی زندگی میں ایک موضوع ایسا ہے جس پر دقت کرنی ہے، وہ موضوع ہے امام کا شیعوں سے رابطہ. یہ جو رابطہ تھا امام کا شیعوں سے، یہی باعث بنا ہے کہ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی باعث ہے کہ آج آپ کی امام بارگاہیں آباد ہیں. آج اگر آپ دنیا میں مکتب تشیع کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ائمہ اطہار کی وہی منصوبہ بندی تھی، وہی پلاننگ تھی جو اس دور میں اس انداز سے کی ہے کہ دشمن بھی نہ سمجھ پایا اور دشمن اپنی چال چلا، لیکن جب امام نے، معصوم نے، وہی خدا کا جو فرمان ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک مکر وہ تھا جو دشمن نے کیا، ایک وہ جو خدا اور خدا کے نمائندوں نے اس پلاننگ کو انجام دیا، اور اللہ نے کہا جواب خدا کی رائے کیا ہے اس معاملے کے اندر، ایک جو بنو عباس نے منصوبہ بندی کی ہے، ایک وہ جو فرزند علی ابن ابی طالب نے کی ہے، اب خدا کا فیصلہ کیا ہے، واللہ خیر الماکرین. منصوبہ بنانے پہ آئیں تو پھر خدا اور خدا والے وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ جو دشمنوں کے سطح فکر سے بہت بلند ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس چند نکات میں رابطے کے عنوان سے عرض کروں گا. شیعوں کے ساتھ رابطے کو دو طرح سے اس کو رکھا گیا، ایک رابطہ تھا بالواسطہ، امام کا شیعوں سے رابطہ بالواسطہ، اور دوسرا رابطہ تھا بلا واسطہ. لیکن عمومی رابطہ جو شیعوں کا امام سے تھا وہ بالواسطہ تھا. ہر علاقے میں اگر میں اپنے طالب علمانہ جسارت کے ساتھ پاکستانی الفاظ میں بیان کروں، یعنی پاکستان کے حساب سے بیان کروں، گیارہویں امام کے دور میں نیابت کا سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ تحصیل کی سطح پر امام کا نائب کون ہے اس تحصیل میں موجود شیعوں کو پتا تھا کہ ہم نے کس سے رجوع کرنا ہے، پھر تحصیل کے نائب کو پتا ہوتا تھا کہ ضلع کا نائب کون ہے، ضلع سطح پر امام کی نیابت کس کے پاس ہے، یعنی اختیارات کا پتہ ہوتا تھا. تحصیل میں موجود نائب کو پتا ہے کہ میرے پاس جو اختیارات امام نے دیے ہیں وہ اختیارات اس تحصیل کی سطح تک کے لیے ہیں، میں نے جو حکم دینا ہے وہ اس کی سطح کا بیان کرتا ہے. اس کے بعد اس سے بڑا نائب ہوتا تھا، یہ اس کے انڈر میں ہے، وہ ضلع سطح کا ایک نائب ہے، اور یہ پابند ہوتا تھا کہ یہ اس کی اطاعت کرے گا، یہ حکم دریافت کرنے کے لیے اس سے رجوع کرے گا. پھر ایک اس سے اوپر آ کے صوبے کی سطح کا ایک ہوتا تھا نائب امام کا. یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آخر میں جس کے پاس آتے تھے وہ عثمان بن سعید ہیں، جن کو سمان بھی کہتے تھے اور عمری بھی کہتے تھے، ان کو عثمان بن سعید، ان کے کچھ نک نیم رکھے گئے تھے، عمری نام رکھا گیا تھا، کسی کو شک بھی نہیں پڑتا تھا کون ہے، اور اسی تک امام کے پیغامات جاتے تھے. سب کا رابطہ آ کے عثمان بن سعید سے ہوتا تھا. یہ عثمان بن سعید نواب اربامے سے پہلے شخص ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد پہلے نائب جو بنے امام زمان کے غیبت صغرا میں وہ عثمان بن سعید ہیں. اس کے بعد ان کا بیٹا محمد بن عثمان بنا. عثمان بن سعید کس قدر آپ اندازہ کریں پلاننگ کیا ہے. سب سے مرکزی نیابت عثمان بن سعید کی ہے. اب ہوتا یہ ہے نارملی طور پہ اب عثمان بن سعید کے پاس نیابت ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر عثمان بن سعید ایک بڑی علمی شخصیت کے طور پہ سب اس کو جانیں گے پہچانیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہونے دیا. عثمان بن سعید کا عوامی تعارف کیا تھا؟ یہ تیل بیچنے کے تاجر تھے. لوگوں میں ان کا تعارف کیا ہے؟ یہ تیل کا کاروبار کرتے ہیں, آئل کا, کھانے پینے کا جو تیل ہوتا ہے اس کا کاروبار کرتے ہیں, بڑی سطح کا کام کرتے ہیں. سامرہ میں ان کا سمجھے ایک ویئر ہاؤس سامرہ میں ہے تو دوسرا کسی اور جگہ پہ, تیسرا کسی اور جگہ پہ ہے. کام ان کا تیل کا کام ہے, تیل کی تجارت کر رہے ہیں. حکومتی نظروں میں بھی یہ تیل کے تاجر ہیں. علی الظاہر ان کے پاس سمجھے کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ شخصیت تھی کہ جن تک تمام شیعہ نائبین, امام کے جتنے بھی نائبین ہیں وہ عثمان بن سعید سے رجوع کرتے ہیں. اور حتیٰ عثمان بن سعید کس سطح پہ, حتیٰ یمن کے کچھ شیعہ سامرہ پہنچے حمص کا مال لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک رسائی حاصل کر لی. جب ملاقات ہوئی تو کہا مولا فلاں جگہ سے ہم آئے ہیں, ہمارے پاس حمص کا مال ہے, ہم چاہتے تھے کہ آپ کے حوالے کریں. امام نے کہا یہاں سے جاؤ, جا کر عثمان بن سعید کے حوالے کر دو. یعنی امام تک پہنچے ہیں لیکن امام نے کہا جا کر عثمان بن سعید کے حوالے کر دو. یعنی یہ سسٹم اس قدر امام نے منظم رکھا ہوا تھا اور عثمان بن سعید کے ذریعے سے تمام نائبین تک مسلسل پیغامات جا رہے ہیں اور ہر ایک اپنے کام سے بھی آگاہ تھا اور شیعوں تک پیغامات پہنچانے میں بھی آگاہ تھا. ایک نقطہ یہاں پہ ضمن عرض کرنا چاہوں گا, اگر سمجھ آ گئی تو نسبتاً, اب یہ نسبتاً ہماری مجلسیں وہ شولور خطیبوں والی ہوتی نہیں ہیں تو اس پہ سب سکوت سے سنتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. تو دوسرا نقطہ اصل میں زیادہ خشک ہے اس لیے میں نے تمہیداً یہ بات کی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ بات بعد میں باہر آئی کہ عثمان بن سعید کے تیل کے ڈبوں میں صرف تیل نہیں ہوتا تھا. یہ ان حکومتی حلقوں میں بعض کسی گورنر نے اپنے مصاحبوں کے ساتھ بیٹھ کے جب بات نکلی ہے تو اس نے کہا یہ ان تیل کے ڈبوں میں تیل نہیں تھا, اس کے ذریعے انہوں نے اپنی مکتب کی تعلیمات پورے عالم اسلام میں پہنچا دی ہیں. جاتا تیل کا ڈبہ تھا, بعد میں حکومت کو پتہ چلتا تھا کہ حسن ابن علی کا پیغام وہاں پہنچ چکا ہے. جاتا تیل, اب اندازہ کریں بخارا اور سامرہ اس کا درمیان کا فاصلہ کم و بیش 4000 کلومیٹر کا ہے, 4000 کلومیٹر کا. جناب ایک دو خطوں کے وہاں پہنچنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے اس دور کے حساب سے, کوئی خط پہنچ گیا ہے, کوئی لیٹر پہنچ گیا, کوئی پیغام پہنچ گیا. حضرات صرف پیغام نہیں پہنچا ہے, علوم آل محمد کے مجموعے وہاں پہنچے ہیں. یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد سمرقند و بخارا میں شیعہ علمی شخصیات وجود میں آئی ہیں اور وہاں پر باقاعدہ شیعوں کا حوزہ علمیہ بن گیا. اب حوزہ علمیہ کب بنتا ہے؟ جب علمی شخصیات ہوتی ہیں اور علمی مجموعے جمع ہوتے ہیں. یہ عثمان بن سعید کے تیل کے ڈبوں کا ایک معجزہ تھا کہ وہاں تیل کے ڈبے جا رہے تھے, بعد میں دیکھا تو اہل بیت کی روایات, تعلیمات, احادیث کا ایک بڑا مجموعہ سمرقند میں موجود. یہ نظام امام حسن عسکری علیہ السلام, ابنا اور رضا نے جو کام کیا ہے وہ کام بیان کرنے والا ہے. اب یہاں کوئی سمجھائے آ کر پنجاب میں یا ان علاقوں میں جا کے سمجھائے کہ جہاں لوگ تقلید اور مرجیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں, جناب یہ جو 10ویں 11ویں اور 9ویں امام کے نمائندے موجود تھے کہ جو وہاں پر شرعی احکامات بیان کر رہے تھے, حتیٰ کہ خمس و جو جتنے بھی مالی واجبات ہیں وہ سارے انہی نائبین کے پاس جاتے تھے اور ان نائبین کے پاس خرچ کرنے کا اختیار موجود تھا. ایک شخص نے اب یہاں ایک اور عرض کر دو, بہار میں موجود ایک شخص نے 11ویں امام کو خط لکھا. خط لکھ کے ایک نائب کے بارے میں تحفظات کے طور پہ کہا مولا خمس کی آپ نے اجازت دی نا, وہ بڑا خرچے کر رہا ہے, بڑے خرچے کر رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے. آپ کو خبر لے. امام نے اس کو جواب میں خط لکھا کہا میں نے اس کو 1,00,000 دینار خرچ کرنے کی اجازت دی ہوئی, اس کے پاس اجازہ موجود ہے. اس جملے پر توجہ کر دی. گیارہویں امام نے اس شکایت کرنے والے کو جواب میں لکھا اس کے پاس اجازہ موجود ہے. اب اگر آج کوئی کہے یہ اجازہ کیا ہوتا ہے, ہم جب کہتے ہیں کہ خمس کے لیے مرجے کا اجازہ چاہیے تو کہتے ہیں اے کوئی نوا اسلام آ گیا, ان دیہاتوں میں ہم جاتے ہیں یہ جملہ سن اے تسی نوا دین لے کے, نوا دین نہیں ہے. گیارہویں امام کے دور میں بھی خمس کا اجازہ ہوتا تھا, امام کی اجازت سے خرچ ہوتے تھے. آج بھی وہی سسٹم ہے, سارا نظام وہی ہے. بس یہ ہے کہ آج غیبت کبریٰ ہے, اس وقت 260 سے اوپر غیبت صغریٰ تھی, اور اس 60 سال کو بھی رسول جعفریان اور بعض محققین کہتے ہیں عام شیعہ کے لیے وہ غیبت کی طرح کا زمانہ تھا. کتنی ایسی نسلیں ہیں جنہوں نے امام کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی. گیارہویں امام کا ماننے والا جوان اس نے امام کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور امام اس دنیا سے شہید ہو گئے, چلے گئے. کتنے ایسے جوان, کتنی ایسی نسلیں تھیں جنہوں نے امام کو دیکھا نہیں ہے, ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن امام کے پیغامات مسلسل ان تک پہنچ رہے تھے نائبین کے ذریعے سے. لہذا شیعوں کے ساتھ ایک رابطہ تو تھا بل واسطہ, اور وہ بل واسطہ نیابت کا سسٹم تھا, وکلا کا سسٹم تھا, اور اس میں باقاعدگی سے امام کے وکلا کے اختیارات, دائرۂ کار, اور پھر کون کس کی اتباع کرے گا, اگر کسی پر شک ہو تو کس سے رجوع کریں گے, یہ سب کچھ موجود تھا. یہ امام کا سسٹم. اچھا یہاں بس ایک نقطہ سمجھ لیں, یہ بھی ہمارے معاشرے کے حساب سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آیا امام کے دور میں جو ان کے نائبین اور وکلا ہوتے تھے ان میں سے بھی کوئی خراب ہو جاتا تھا بیچ میں, کوئی گڑبڑ کر جائے, کوئی فراڈ کر جائے مثلا, آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ ایسا ہوتا ہوگا, ہوتا تھا, ایسا ہوا ہے. دسویں امام کے دور میں بھی ہوا ہے, آٹھویں امام کے دور میں بھی ہوا ہے, نویں امام کے دور میں بھی ہوا ہے, گیارہویں امام کے دور میں بھی ہوا ہے. بعض اوقات کوئی ایسا بندہ پیسوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہوتا امام کا نمائندہ تھا, لیکن وہ منحرف ہو جاتا. جو ہی منحرف ہو جاتا, چند افراد منحرف ہوئے, امام کیا کرتے تھے اس موقع پہ؟ امام کی طرف سے فوراً شیعوں تک اس کے بارے میں اطلاع پہنچ جاتی تھی کہ متوجہ ہونا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بعض تو ایسے ہیں جن کے بارے میں امام کا خط پہنچا شیعوں کے پاس, تھا پہلے نمائندہ, امام کا خط پہنچا یہ مجھ سے منحرف ہو گیا ہے, میں اس پر لعنت کرتا ہوں, تم بھی اس پہ لعنت کرو, تھا وہ نمائندہ پہلے. لہذا اب آپ اندازہ دیکھیں, لیکن سسٹم کو بند نہیں کر دیا امام نے. 3, 4, 5, 6 جی بیچ میں افراد کے خراب ہونے پہ امام, گیارہویں امام نے یہ نہیں کہنا نیچوں کے بیچ میں چار بندے خراب ہو گئے تو یہ نیابت کا سسٹم بند کر دیں, یہ نائبین کا سسٹم بند, نہیں, پورا نظام اسی حساب سے چلایا ہے. لہٰذا بیچ میں جو لوگ خراب ہوئے ان کے بارے میں واضح پالیسی کا اعلان کر دیا اور شیعوں تک اس کو منتقل کر دیا. لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے شیعہ نائبین اور وکلا کے سیٹ اپ کے بارے میں گہرائی کے ساتھ آگاہ تھے اور مسلسل ان کی رہنمائی کی جا رہی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر آپ بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے تو ذرا حوصلہ افزائی ہوگی. اب جو دوسرا موضوع تھا بل واسطہ, تو یہ ہو گیا. بلا واسطہ بھی امام سے ملاقات ہوتی تھی, بعض علاقوں سے شیعہ افراد اپنے گھروں سے نکلتے, علاقوں سے نکلتے, سامرہ پہنچتے اور پھر امام سے خود ملتے. یہ سلسلہ ایسے ہوتا تھا کہ امام کے گھر کا معلوم ہے تو لوگ آتے, امام کے گھر چلے جاتے, آپ کے پاس حاضر ہوتے, ملاقات کرتے, اپنا مسئلہ پیش کرتے, الجھن پیش کرتے, فکری الجھن, مادی الجھن, جو بھی موضوع ہوتا اس کو حل کروا کے واپس چلے جاتے. لیکن زیادہ تر یہ ہوا کہ یہ ملاقاتیں آسان نہیں رہیں اور امام کے گھر تک رسائی پر پابندی لگا دی گئی. سمجھے انہوں نے, پاکستان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ دفعہ 144 لگا دی, کبھی اب امام سے ملاقات بند, کوئی بھی امام کے گھر نہیں جائے, جو بھی جائے اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈالو. خیر امام کی طرف سے بھی امام کی ملاقات کے لیے آنے والوں تک پیغامات پہنچ گئے کہ بھئی گھر میں ملاقات نہیں ہوگی، لہٰذا جو بھی آئے وہ انتظار کرے پیر اور جمعرات کا، پیر کا دن سوموار کا دن اور جمعرات کا دن، یہ جو دو دن تھے. اب اندازہ کریں حکمران نے امام کو سامر اللہ کے بند کر دیا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے، پھر بھی مزید تسلی کے لیے اس نے ہفتے میں دو دن رکھے، کہا بھائی آپ ہفتے میں دو دفعہ آ کر میرے پاس. خیر اس نے جو آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی بیانیہ جو ہوتا ہے، اس نے کہا کہ آپ ہفتے میں دو دفعہ میری مجھے اپنی زیارت کروایا کریں، فرزند رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ہفتے میں دو دفعہ. اب امام اسی حساب سے سوموار والے دن اور جمعرات والے دن، ان دو دنوں میں امام اس کے دفتر تک یا اس کے دربار تک جاتے تھے، بیچ میں جو فاصلہ تھا امام کے گھر سے لے کے اس کے دربار تک کا. اب امام دیکھیں امام کا کام بہت ہے نا، مصیبت کو موقع میں بدل لینا، بظاہر اس نے امام کو ایک پابندی میں ڈال دیا، لیکن امام نے اس کے ذریعے کیا کیا، جو بھی سامرہ امام سے ملنے آتا ان سب کو امام کا پیغام گیا بھی سوموار اور جمعرات کو یہ جو جانے کا رستہ ہے اس رستے کے مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو جائے اور امام سے ملاقات کریں گے. یہاں یعنی امام گزرتے ہوئے بعض اوقات رک کے بات کرتے تھے، بعض اوقات آپ کی سواری کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے اور امام تک اپنا سوال پہنچاتے، جواب لیتے اور واپس چلے جاتے. اچھا بعض دفعہ یہ بھی نظروں میں آ گیا، سمجھے ایجنسیوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، اس موضوع کو بھی، اس پر بھی امام کی جو تشخیص تھا امام کا، ایک واقعہ اسے میں عرض کرتا ہوں. تو راوی کہتا ہے کہ ہم سب انتظار میں تھے جمعرات کے، بدھ شب جمعرات آ گئی اور اگلے دن امام سے ملاقات ہونی ہے. اب کہاں کہاں سے آئے ہیں، کوئی بصرہ سے آیا ہے، کوئی کوفہ سے آیا ہے، کوئی ایران خراسان سے آیا ہوا ہے. کہتے ہیں امام کا غلام پہنچا ان کے جہاں پہ یہ لوگ سٹے کیے ہوئے تھے، امام کے غلام نے پہنچ کے کہا امام نے حکم فرمایا ہے کہ کل جب میں گزروں تو نہ مجھے کوئی سلام کرے، نہ میری طرف اشارہ کرے، نہ مجھے دیکھ کے مسکرائے، منع کر دیا ہے. پوچھا کیوں، کہا کیونکہ تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے، تم میں سے جو بھی امام کو سلام کرے گا اسے فوراً گرفتار کر لے، اسے اٹھا لے، جو بھی تم میں سے امام کی طرف اشارہ کرے گا تو فوراً ہی خبر آئے گی کہ وہ مسنگ پرسن میں سے ہو گیا، گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا. اس لیے اشارہ کرنے سے منع کیا، سلام کرنے سے منع کیا. اب راوی کہتا ہے کہ ہم رستے میں اب کھڑے تھے، اب حکم یہ تھا کہ اشارہ بھی نہیں سلام بھی نہیں. کہتے میرے ساتھ میں ایک جوان تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کہتے مدینے سے آئے ہوں، سامرہ اور مدینے سے. کہا کون ہو، کہتے میں حضرت ابو ذر غفاری کی اولاد میں سے ہوں، ہمارے خاندان میں گیارہویں امام کی امامت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے خاندان میں گیارہویں امام کے بارے میں امامت کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، میں ان کا جواب لینے کے لیے آیا ہوں لیکن یہاں اب پابندی ہے. خیر راوی کہتا ہے کہ امام جب وہاں سے گزرے تو اور کسی کے پاس نہیں، اس جوان کے پاس امام نے اپنی سواری روکی، روک کے اس کو کہا سلام، جو ہی رکے اس نے سلام کیا تو امام نے کہا تم غفاری قبیلے سے ہو، اس نے کہا جی مولا میں غفاری قبیلے سے ہوں. تو امام نے چونکہ ٹائم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی لمبی بات کی جا سکے، امام نے اس سے کہا یہ بتاؤ تمہاری ماں حمدوے کی طبیعت کیسی ہے آج کل. تو اس نے کہا مولا اب ٹھیک ہے شکر ہے خدا. کہتے امام بس بس اتنا کا چلے گئے، کہتے اب جوان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، رو رہا ہے. بہن نے کہا کیا ہوا، کہتے مجھے میرے مولا نے میرا جواب دے دیا ہے. کہا مجھے مولا نے میرا جواب دے دیا ہے. پوچھا کیا جواب، امام نے تو تم سے تمہاری ماں کی خیریت پوچھی ہے. کہتا ہے امام نے میری ماں کا جو نام بتایا یہ نام میں اور میرے گھر والوں کے علاوہ کسی کو نہیں بتا. کہا امام نے مجھے بتا دیا کہ اگر تمہاری فیملی میں ہماری امامت پر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں تو اب جا کے بتا دینا کہ یہ فرزند علی ابن ابی طالب اسی راستے پر گامزن ہے جس پر پچھلے ائمہ گامزن رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس وقت میں گنجائش نہیں، ایک واقعہ حتماً عرض کرنے کی خواہش ہے، اس میں دو چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب چونکہ سوموار اور جمعرات کو جاتے تھے تو حاکم کے مشیروں نے کہا کہ تمہاری جو پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، وہ الٹی ہو گئی. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا تم نے مدینہ سے اس لیے یہاں بلایا تھا کہ ان کی عوامی جو پذیرائی ہے وہ کم ہو، ان کی عوامی پذیرائی کم ہو، لیکن یہاں آنے کے بعد اب ان کے شیعوں سے زیادہ اس علاقے میں تمہارے جو طرفدار تھے وہ ان کے حامی ہیں، وہ ان کا احترام کرتے ہیں. سوموار اور جمعرات کو جب یہ گزرتے ہیں تو راستے میں لوگوں کی لائنیں لگتی ہیں، لوگ ان کے سامنے ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو تم سوچ رہے تھے کہ تم ان کو لوگوں سے دور کرو گے یا ان کی شہرت اور ان کی پذیرائی کو کم کرو گے، تو وہ تو زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس نے کہا یہ تو ہے، کیا کریں؟ کہ ایک کام کریں، بدھ کو بلا لیں، بدھ والے دن. کیوں؟ بدھ والے دن یا جو بھی ہفتے کا ان کے علاوہ کوئی دن تھا، کہا اس دن بلاؤ. اس دن سامرہ میں مویشی منڈی لگتی ہے، اس دن سامرہ میں مویشی منڈی لگتی ہے، اور اس میں ہجوم ہوتا ہے. جتنا بھی کوئی بڑی شخصیت گزرنا چاہے، وہ اس ہجوم کے اندر لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ایک طرف انسانوں کی آوازیں اور ایک طرف جانوروں کی آوازیں. مشیر نے کہا چلو انسان کسی طرح متوجہ ہو بھی جائیں، جانوروں کو تو کوئی قابو نہیں کر سکتا، جانوروں کو تو کوئی قابو نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اس دن بلائیں. اس سے یہ ہوگا کہ سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو دو دن میں لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، پذیرائی کرتے ہیں، وہ روٹین ہے، وَإِلَّا حقیقت میں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی اور بھی اگر اس طرح چلتا رہے گا تو اس کی عزت افزائی کی جائے گی، ایسا ان کا ذہن میں تھا. تو حاکم کو بھی مشورہ پسند آیا، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ فلاں دن آپ آئیں. امام کا غلام ہے عبداللہ اس کا نام، کہتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا، بعد میں اس نے یہ روایت نکل گئی، کہتا ہے کہ اب امام کی سواری اس دن نکلی، کہتے میں نے عرض کیا، میں نے کہا آقا اس نے بلایا ہی اسی لیے ہے، کیونکہ لوگ آپ کے احترام میں رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے بلایا آج اسی لیے کہ آج مویشی منڈی ہے اور لوگوں کی ساری توجہ اس طرف ہے، اور اس کے بعد جانوروں کا ایک وہ پورا ایک ہجوم ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے اور لوگوں میں یہ بتا سکے کہ آپ کا تعارف، آپ کا جو منزلت و شان و جلالت جو لوگوں کے اندر ہے وہ ایک رسمی چیز ہے. کہتے امام نے مجھ سے کہا کہ خدا اس سے بہت بڑا ہے کہ ہماری عزت و توقیر کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا پروردگار ہے، خدا ہی ہے. کہتے ہم چلے، کہتے یہاں تک کہ مویشی منڈی کے قریب سے جب گزرنے لگے، کہتے نہ جانے کس نے امام کو دیکھا، کہتے کسی نے بلند آواز میں صدا دی، اے لوگو ابن الرضا تشریف لائے ہیں، اے لوگو ابن الرضا تشریف لائے ہیں. کہتے جو ہی یہ آواز بلند ہونی تھی، لوگوں نے خریداریاں ترک کر دی، سب لوگ امٹ کے آئے اور بیچ میں رستہ بن گیا، لوگوں نے رستہ بنایا، اب لوگ کھڑے ہیں. کہتے لوگوں کا تو خیر، کہتا ہے جب تک امام گزرے نہیں کسی جانور کی آواز نہیں سنی ہے، کسی جانور کی آواز نہیں. جانوروں کی آواز کسی نے نہیں سنی، سب سکوت اختیار کر کے خاموشی کے ساتھ. کہ تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ اسی عالم میں جب پہنچے، حاکم کو پتہ چلا کہ باہر کیا ہو چکا ہے، اس نے فوراً، اب اس کا جو انداز تھا، اس نے فوراً ایک دستہ ساتھ کر دیا، کہ واپسی پہ آپ کو دقت نہ ہو، اس راستے سے مت جائیے گا، وہ دوسرے راستے سے یہ دستہ آپ کو لے کر جائے گا. کیونکہ اسے تھا کہ اگر واپس اسی رستے سے جائیں تو وہی انداز ہے. لوگ عاشق ہو چکے تھے امام کے، لوگ عاشق ہو گئے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام. جتنا عرصہ یہاں رہے، دسویں اور گیارہویں امام، سامرہ میں رہنے والے لوگ عاشق ہو گئے امام کے. چند دفعہ گیارہویں امام کو قید میں ڈالا ہے، چند دفعہ، بس رابطے کا آخری جملہ عرض کریں، قید خانے میں ہونے کے باوجود امام شیعوں تک پہنچ جاتے تھے. ایک ہفتوار نشست ایک علاقے میں، سامرہ کے قریب کے کسی علاقے میں ایک ہفتوار نشست رکھی مومنین نے، اور امام وہاں پہ پہنچ جاتے تھے. دیکھا کہ امام قید ہو گئے. جب امام قید ہوئے تو پھر اب انہوں نے سوچا شاید اس دفعہ نشست نہیں ہوگی ہفتے کو، یا جو بھی دن تھا اس کا، اس ہفتے نشست نہیں ہوگی. تو جو نمائندہ تھا اس تک امام کا پیغام پہنچا، نشست ہوگی، میں آؤں گا، میں آؤں گا. اب باقی جو قریبی لوگ تو انہوں نے کہا امام قید میں ہیں تو کیسے آئیں گے، قید سے آزاد ہو جائیں گے، آزاد ہونے کی کوئی چانسز بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ امام نے کہا تھا میں آؤں گا رات کے وقت میں، یہ سب اسی جگہ جمع ہو گئے. وقت مقرر پہ دیکھا تو دروازہ کھلا اور امام داخل ہوئے، سب نے استقبال کیا، دست بوسی کی اور سوال کیا، مولا کیا قید سے آزادی ملی؟ کہا نہیں آزادی نہیں ملی. کہا پھر آپ کیسے آئے، کیا داروغہ آپ کا ماننے والا ہے؟ کہا نہیں داروغہ بھی ماننے والا نہیں ہے. کہا مولا پھر آپ کیسے تشریف لائے؟ تو امام نے ایک جملہ کہا، کہا نہ اس زندان کا دروازہ کھلا ہے نہ میری کوٹھری کا دروازہ کھلا ہے، وہ دونوں دروازے بند ہیں، لیکن میں تمہارے پاس آیا ہوں. بند دروازے ہمیں تم سے ملنے سے نہیں روک سکتے. امام تشریف لائے. اگلی صبح خبر پہنچ گئی کہ وہ رات والی نشست میں پہنچے ہوئے تھے، تو پھر گورنمنٹ نے فوراً جو سپاہی اس وقت پہرے پہ تھے ان سب کو چینج کر دیا. جن سپاہیوں کو امام حسن عسکری کے اوپر ڈیوٹی پہ لگاتے قید میں، 5 دن سے زیادہ کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی، 5 دن کے بعد چینج کیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ 5 دن میں تبدیل ہو جاتے تھے. زندانبان سے پوچھا کوئی تمہارے پاس کوئی بدبخت ترین لوگ نہیں ہے کہ جن کو ان کی نگرانی پہ لگاؤ؟ اس نے کہا پچھلے ہفتے میں نے اپنے حساب سے سب سے بدترین 2 بندوں کو مقرر کیا تھا. کہتے تیسرے دن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ دونوں نوافل پڑھ رہے تھے. ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہتے ہم نے دیکھا وہ دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو عبادت. کہتے ہیں جس دن انہوں نے ہماری طرف دیکھا نہیں، لیکن ایک دن انہوں نے نظر اٹھا کے ہماری طرف دیکھا، ان کی نظروں کے جلال نے ہمارے وجود پہ لرزہ طاری کر دیا. کہتے اس کے بعد سے ہماری کیفیت تبدیل ہو گئی ہے، اب ہمیں عبادات میں ہمارا دل لگتا ہے، ہمارا دل عبادات کی طرف متوجہ ہے. کب پہلے حرام کاموں کی طرف ذہن جاتا تھا، اب حلال کی طرف آ رہا ہے. یہ ہوتا ہے زیارت کا نتیجہ. بس میں اور آپ جب زیارت کے لیے جائیں، نجف، کربلا، مشہد مقدس، جہاں بھی جائیں، زیارت کر کے واپس لوٹیں، اور مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہو کہ زیارت کر کے آئے ہیں یا نہیں، تو ان زندان کے 2 سپاہیوں کا جملہ یاد رکھیں کہ جب سے ان کی نظر ہم پر آئی ہے ہمارا حرام کی طرف نگاہ اٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا. شراب پینے والے سپاہی، جوا کھیلنے والے سپاہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا حرام کی طرف نظر اٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا کیونکہ ان کی نظر ہم پر آ گئی. ہم بھی اگر زیارت سے واپس لوٹ کے آئیں تو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم زیارت کر کے آئے یا ویسے ہی آ گئے. صلوات پڑھیں محمد والے. بس عزان محترم، چند دفعہ کی قید ہے امام کی، آخری دفعہ، لیکن جب بھی قید کرتے تو کچھ عرصہ رکھتے تھے، مہینہ 2 مہینے، لیکن آخری دفعہ جب قید کیا گیا تو جلدی آزاد کر دیا گیا، جلدی. لیکن اس جلدی آزاد کرنے کے پیچھے راز یہ تھا کہ اس قید کے دوران میں امام کو زہر پلایا گیا. امام کا غلام ہے عقید، عقید کہتا ہے ہم نے جوان مولا قید میں جاتا ہوا دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ قید سے جب آئے تو امام کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی بوڑھا واپس آ رہا ہے. 28 سال کڑیل جوان ہوتا ہے، 28 سال، لیکن زہر ایسا دیا تھا کہ جو تدریجن اثر کر رہا تھا، یعنی دن بدن حالت خراب ہوتی جا رہی، دن بدن خراب ہوتی جا رہی. عقید کہتا ہے کہ ہم حکیموں سے مشورہ کیا، ایک جوشاندہ تیار کرتے تھے کہ جو تکلیف کچھ کم کرتا تھا، ہم وہ جوشاندے کا کوزہ اٹھا کر امام کے سامنے رکھ دیتے اور آپ اس کوزے کو اٹھا کر نوش فرماتے تھے. کہتے ہیں لیکن آج کی شب، یہ جس شب میں اور آپ موجود ہیں، کہتے ہیں 7 ربیع الاول گزر گیا، شب آئی، جوشاندہ میں لے کے امام کے حضور گیا، امام کے سامنے رکھا. کہتے ہیں اس کمرے میں میرے علاوہ، غلام کہتے ہیں میرے علاوہ جناب نرجس خاتون تھی اور جناب حکیمہ خاتون تھی، حکیمہ بہن ہیں 11ویں امام. کہتے ہیں کہ امام نے کوزہ ہاتھ میں پکڑا، یہی مصائب بھی اندازہ، 28 سال کا کڑیل جوان ہے اور ایک کوزہ، ایک کوزے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ کہتے عقید کہتے میں نے دیکھا کہ اٹھانے کی کوشش کی نہ اٹھا سکے، کوزہ نہ اٹھا، کہتا ابو قید کہتا ہے میں انتظار میں تھا شاید مجھے مدد کے لیے بلائیں گے کہ میں آ کے پلا دوں. کہتا ہے آقا نے ایک دفعہ اپنی زوجہ کی طرف دیکھا, جناب حکیمہ کی طرف دیکھا, میری طرف دیکھا, رک گئے اور مجھ سے کہا عقید ذرا ساتھ والے کمرے میں جاؤ, وہاں پہ میرا بچہ ہے اسے بلا کے لاؤ. امام زمان کو بہت زیادہ پوشیدہ رکھا گیا ہے, چند مواقع کے علاوہ سامنے نہیں لاتے تھے. عقید کہتے ہیں میں جب داخل ہوا تو 5 سال عمر ہے امام زمان کے, تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. میں نے انتظار کیا, جب وہ تلاوت انہوں نے روکی میں نے کہا آقا آپ کو آپ کے والد بلا رہے ہیں. کہتے امام زمان تشریف لائے, 5 سال کا بیٹا داخل ہوا ہے, امام حسن عسکری کی آنکھوں میں چمک آئی ہے. جب قریب آئے تو امام نے کہا اے میرے فرزند ذرا یہ کوزہ اٹھا کر میرے منہ سے لگا. یعنی وہ کام جو جناب نرجس خاتون سے نہیں کہا, حکیمہ خاتون سے نہیں کہا, غلام سے نہیں کہا, اپنے بیٹے سے کہا, 5 سال کے بیٹے سے کہا بیٹے ذرا یہ کوزہ اٹھا کر میرے منہ سے لگا دو. کہتے امام زمانہ نے اپنے والد کا سر گود میں رکھا ہے, کوزہ اٹھا کے بابا کے منہ سے لگایا. کہتے امام نے اسے نوش فرمایا. کچھ دیر کے بعد امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ باتیں شروع کی. عقید کہہ رہا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کے میں تحمل نہیں کر پایا. کہتے میں نے رونا شروع کیا, رونے لگا, مجھ سے کہا کیا ہوا؟ کہتے آقا آپ بنی ہاشم کے سردار ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ ہزاروں شیعوں کے امام ہیں, اور یہ آخری وقت میں کیسی غربت دیکھ رہا ہوں, اس حجرے میں کوئی اور نہیں, کاش مدینہ ہوتا تو یہاں پہ رشتہ داروں کا جمگٹا ہوتا, یہ غربت کا عالم نہ دکھائی دیتا. کہتے ہیں امام زمانہ نے میری طرف دیکھ کے کہا اے عقید یہاں پر ہم اکیلے نہیں ہیں, کیا اس حجرے میں اور بھی لوگ موجود ہیں؟ کیا میری دادی زہرا یہاں موجود ہے؟ رسول خدا بھی آئے ہوئے ہیں, مولا علی موجود ہے, مجھے تسلی اور دلاسا دے رہے ہیں. عزاداران مولا جب آج کی شب میں امام اس دنیا سے ودا کر گئے, امام زمانہ کی یتیمی کا اعلان ہو گیا, اب منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں سامرہ میں جب اعلان ہوا کہ ابا محمد اس دنیا سے گزر گئے, کہتے ہیں لوگ اپنے گھروں سے اس طرح امڈ آئے, سروں پہ امامے نہیں ہیں, ننگے پیر لوگ دوڑتے ہوئے امام حسن عسکری کے گھر کے باہر جمع ہوئے ہیں, ایک بڑا مجمع جمع ہوا. اور یہ حکمران یہ سرکاری لوگ ان کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ جنازے میں شرکت کرو, خود حاکم بھی آیا, بڑا عظیم الشان جنازہ. جعفر آگے بڑھا جنازہ پڑھانے, امام زمان کی عمر 5 سال ہے, آگے بڑھ کے جعفر کا ہاتھ پکڑا, میں معلوم کس درجے میں, کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیے میرے بابا کا جنازہ میں پڑھوں گا. امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے, بس امام زمان نے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا. اس کے بعد سے آپ سرداب میں گئے ہیں دوبارہ نہیں دیکھا. اب یہاں پہ ایک جملہ سنیں, چھٹے امام تاکید کرتے ہیں کہ ہمارے بھی مصائب بیان کرو اور مومنین گریہ کرنے لگیں تو مومنین کو ہمارے جد حسین کے مصائب یاد کروایا کرو. بس یہاں 2 جملے کہہ کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. امام زمان نے نماز جنازہ پڑھائی لیکن آگے بابا کا جنازہ کفن میں لپٹا ہوا, پیچھے ہزاروں لوگ جنازہ پڑھنے والے, قبر پہلے سے تیار ہے لیکن آئے ذرا اس شہید پہ گریہ کرے. سید سجاد جب کوفہ سے اعجاز امامت کے ساتھ واپس آئے ہیں حسین کا جنازہ دفن کرنے, بنو اسد کہتے ہیں کربلا کے تمام شہداء کو ہم ایک ایک کر کے اٹھاتے تھے, امام سجاد کے سامنے رکھتے تھے, امام جنازوں پہ سر موجود نہیں تھے. کہتے امام سجاد جنازہ دیکھ کے بتاتے تھے یہ فلاں کا جنازہ ہے. بنی اسد کی عورتیں اونچی آواز میں جنازے والے کا نام سن کر ایک گریہ کرتی تھی, بنو اسد کہتے پھر ہم جنازہ اٹھا کے قبر میں رکھتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک جنازہ اٹھا کے سامنے رکھا, کہتے ہیں جنازہ کسی کڑیل جوان کا تھا, جنازہ ہم نے سامنے رکھا اور سید سجاد سے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ کہتے ہیں ہم کچھ کہیں سید سجاد نے خود کو جنازے پہ گرا دیا, گرا کے کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ ہے.
کہتے بنو اسد کی عورتوں کے بہن بلند ہوئے، اکبر کی تدفین کر دی۔ بس آخری دو جملے اور آپ کی زحمت تمام، دفن ہو گئے۔ کہتے اب مولا سجاد اٹھے اور امام حسین کے جنازے کی طرف بڑھے۔ آپ میں سے جو بھی کربلا گیا ہے، امام حسین کے حرم میں اگر آپ جائیں، وہاں پہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے مذبح مقدس، اور زری کو دیکھیں تو ذرا فاصلے سے ہے، ذرا فاصلے پہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے مذبح مقدس جس کی طرف سید سجاد بڑھے۔ بنو اسد کے کچھ لوگ آگے بڑھے، مولا سجاد نے روک دیا، کہا رک جائیں۔ کہا آقا، کیونکہ دیکھ رہے تھے نا امام سجاد کی حالت نہیں فلاغر ہیں، کہا آقا آپ اکیلے اپنے بابا کا جنازہ اٹھائیں گے؟ اس مذبح مقدس والی جگہ سے اٹھانا ہے اور اٹھا کر قبر مطہر تک لانا ہے۔ کہا آقا آپ اکیلے اٹھائیں گے، ہم ساتھ دیتے ہیں؟ کہا نہیں، اس جنازے کو اٹھانے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی آیا ہوا ہے۔ کہا مولا کون آیا ہے؟ کہا میرے جد رسول خدا آئے ہوئے ہیں، میرا ساتھ دیں گے۔ آ کر سجاد نے مولا حسین کا جنازہ اٹھایا ہے، آ کر قبر اطہر میں رکھا ہے۔ رکھنے کے بعد سجاد نے حسین علیہ السلام کی کٹی ہوئی گردن پر اپنے لبو کو رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد ایک شعر پڑھ کے کہا بابا سجاد کی زندگی سے روشنی ختم ہو گئی ہے۔ اجرکم اللہ، ایام عزا کی آخری شب ہے عزیزان محترم۔ ایام عزا کی آخری شب ہے، دو مہینے آٹھ دن حسین کا پرسہ دیا ہے۔ بس آخری چند جملے اس گریے کے لیے کہ جسے پیش کریں سید سجاد کے حضور، دفن کر دیا اپنے بابا کو، قبر بنا دی۔ قبر جب بنائی، دستور ہے شریعت میں ہے مستحب قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ بنو اسد نے ایک مشک لا کے پانی کا چھڑکاؤ، سجاد کی آنکھوں نے حسین کی قبر پر پانی کو دیکھا۔ میرے چوتھے امام نے اپنی انگلی سے اس تر ہوئی مٹی کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے، یہ بتاتا ہے سجاد کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ لکھا قبر کے اوپر، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا۔ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ پس تدفین ہو گئی، مولا حسین کی تدفین کر دی۔ امام سجاد کوفہ کی طرف سے آئے تھے، اب تدفین کے بعد مولا حسین کی تدفین، شہداء کربلا کی تدفین۔ اب بنو اسد کو لگا کہ امام کوفہ کی طرف جائیں گے، لیکن دیکھا تو امام سجاد غازریہ کی طرف چل پڑے۔ بنو اسد کا مولا آپ اس طرف جا رہے ہیں، آپ تو وہاں سے آئے تھے۔ کہا ابھی ایک جنازہ رہتا ہے جو دفنانا ہے۔ کہا کس کا جنازہ ہے؟ ساتھ ساتھ آئے تو دیکھا کہ آگے جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں سجاد حسین کے جنازے پر سجاد کی ایسی کیفیت نہیں تھی۔ کہتے ہیں اس جنازے پر آ کر سجاد نے خود کو گرا دیا، گرا کر کہا چچا اگر مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں کاش آپ ہوتے تو سجاد کو نہ دیکھنا پڑتا۔ کہا چچا میں کوفہ سے آ رہا ہوں پھپھیوں کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں، چچا میرے دے۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر۔